أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دروس کے اندر جناب امیر علیہ السلام کے فضائل کو اہل سنت کے جید علماء کی نظر سے بیان کیا جا رہا ہے. پچھلے درس میں ایک اہم شخصیت آپ کی خدمت میں متعارف کروائی ہے کہ جناب آلوسی جو کہ صاحب تفسیر روح المعانی ہیں، ایک اہم تفسیر ہے، اہل سنت کے عالم ہیں، جید عالم ہیں، اہم ترین مطالب انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں اور کوئی بھی اہل علم تحقیق کے میدان میں ان کی تفسیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور یہ نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کوئی بندہ ان عبارات کو سننے کے بعد یہ مطلب اپنے ذہن میں نہ لے کر آئے کہ شاید یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو اپنے اندر شیعہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات متعصب افراد کی طرف سے بعض افراد کو تہمت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جیسے آپ ابن ابی الحدید کو دیکھ لیں کہ جب وہ بعض فضائل کو بیان کرتے ہیں، بعض حقائق کو بیان کرتے ہیں تو فوراً ان کے اوپر جو ہے وہ تشیع کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. یا مثلا آپ اگر صاحب مستدرک حاکم جو ہے اس کو مد نظر رکھیں تو انہوں نے بعض حقائق، بعض فضائل کی حدیثوں کو قبول کیا اور بعض فضائل جو ہیں وہ بیان کیے تو ان کے اوپر بھی تشیع کا جو ہے وہ لیبل لگانے کی کوشش کی گئی. تو ان عبارتوں کو جو یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے، ان کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھے جناب آلوسی بھی جو ہے وہ اہل سنت نہیں بلکہ تشیع کی طرف رجحان رکھتے تھے. کہ پچھلے درس میں ایک عبارت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ جہاں پر وہ شیعوں کے اوپر رد کرتے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر اپنی تفسیر میں انہوں نے مکتب تشیع نے جو دلائل بیان کیے ہیں امامت علی علیہ السلام کے بلا فصل ہونے کے اوپر، ان کو رد کیا انہوں نے. بس یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر یہ لیبل نہیں لگ سکتا کہ یہ جو ہیں وہ تشیع کی طرف جو ہے وہ رجحان رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ بعض فضائل اہل بیت کے اور امام علی علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں کہ انسان واقعاً وجد میں آ جاتا ہے کہ جناب آلوسی کس طریقے سے ان فضائل کو بیان کر رہے ہیں. آیت ولایت کے ضمن میں جناب آلوسی جو ہیں وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ الصُّوفِيَّةِ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْرَارَهُمْ يُشِيرُ إِلَى الْقَوْلِ بِخِلَافَتِهِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ بَعْدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِلَا فَاصْلٍ. کہ جیسے پچھلے درس میں آخر میں بیان کیا تھا کہ مکتب تشیع جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا قائل ہے، تو جناب آلوسی نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو اب اس عبارت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صوفی حضرات ہیں اور اہل سنت ہیں، مذہب اہل سنت کے اوپر موجود ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام ہیں وہ بھی خلافت بلا فصل رکھتے ہیں، جناب ابو بکر بھی رکھتے ہیں اور امیر علیہ السلام بھی جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو اب یہاں پر اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جو صوفی حضرات ہیں اور وہ امام علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں. فرماتا ہے الا ان تلک الخلافه عندهم هي الخلافه الباطنه، کہ عرفاء کے نزدیک یہ جو خلافت امام علی علیہ السلام کو حاصل ہے اور اس خلافت کے اندر وہ بلا فصل ہیں پیغمبر کے بعد، وہ ہے خلافت باطنہ. خلافت باطنہ کیا ہے؟ خود جناب آلوسی اس کی تعریف کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کر دوں اور پھر عبارت پڑھتا ہوں. خلافت باطنہ اگر ہم سادہ سی تعبیر استعمال کریں تو اپنے مکتب تشیع کے افراد اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ جائیں گے، جس کو ہم ولایت تکوینی سے یاد کرتے ہیں کہ ایک جز ہے خلافت باطنہ کا، ایک شان ہے یہ خلافت باطنہ کی، لیکن اس کے ذریعے مطلب جو ہے وہ منتقل کرنا آسان ہو جائے گا کہ خلافت باطنہ اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ ذات اس کائنات کے اندر تصرف کر سکتا ہے جیسے چاہے ویسے. تصرف کا حق اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے اس میں، کہ ولایت تکوینی اس کو کہتے ہیں. خلافت باطنہ کے اندر جو ایک اور نقطہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس ہستی کے پاس یہ خلافت باطنی موجود ہوتی ہے وہ واسطہ فیض ہوتا ہے. یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فیض الہی کی وجہ سے ہے، اگر الہی فیض منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، رک جائے، مخلوق تک نہ پہنچ پائے تو یہ کائنات اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گی بلکہ ختم و ہلاک ہو جائے گی۔ خلافت باطنی جو ذات رکھتی ہے وہ واسطہ بنتی ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، خود بھی مخلوق ہے لیکن افضل الخلائق ہے، یہ خلافت باطنہ رکھتی ہے، فیض الہی کو مخلوقات تک پہنچاتی ہے۔ اگر یہ درمیان میں واسطہ نہ ہو تو مخلوقات ڈائریکٹ خدا سے اس فیض کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مقام ہے خلافت باطنہ کا اس عالم وجود کے اندر۔ تو جناب آلوسی فرماتے ہیں کہ ان تلک الخلافہ عندہم، کہ یہ جو خلافت امام علی علیہ السلام کو حاصل ہے اور وہ بلا فضل ہیں پیغمبر کے بعد، وہ کیا ہے؟ ہی الخلافت الباطنہ، یہ باطنی خلافت ہے۔ کیا ہے خلافت باطنہ؟ التی ہی خلافت الارشاد والتربیت والامداد والتصرف الروحانی۔ یہ خلافت باطنہ کیا ہے؟ ارشاد ہے، ہدایت ہے، تربیت ہے، امداد ہے اور تصرف روحانی ہے، انسان تصرف کر سکتا ہے۔ لا الخلافہ السوریہ، یہ جو خلافت امام علی علیہ السلام کو حاصل ہے بلا فاصل، یہ خلافت ظاہرہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث موجود ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ماحول کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی اردو زبان میں بعض ایسی کتابیں ملیں گی اور بعض جو علماء ہیں وہ یہ نظریہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے وہ دو خلافتوں کو تقسیم کرتے ہیں، خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، اور کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری میں جناب ابو بکر بلا فاصل ہیں اور خلافت باطنی کے اندر آ کر جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ بلا فاصل ہیں، یوں آ کر یہ جدائی کے قائل ہو جاتے ہیں دونوں خلافتوں میں، اور ان روایات کے درمیان جم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر بعض روایات میں ان کے پاس آیا ہے جناب ابو بکر ہیں اور بعض روایات میں آیا کہ مولا علی ہیں، تو یہ ان دو روایتوں میں اس طریقے سے یہ جم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تفقیق کے قائل ہو جاتے ہیں آ کر۔ مکتب تشیع کا ان دو خلافتوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ خلافت باطنہ جس ذات و ہستی کو حاصل ہوتی ہے وہی حقدار ہے کہ اس کو خلافت ظاہری بھی ملے۔ اصل مکتب تشیع جو ہے وہ تفقیق کا قائل نہیں ہے، جدائی کا قائل نہیں ہے کہ شاید ہو جائے کہ وہ خلافت باطنی تو رکھتا ہو لیکن خلافت ظاہری خدا اس کو نہ دے۔ خدا خلافت ظاہری کا مالک اسی کو بناتا ہے کہ جس کو خلافت باطنی ملی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان اس قسم کی جو ہے وہ تفقیق نہیں پائی جاتی ہے آ کر، لیکن یہاں یہ تفقیق کر رہے ہیں جناب آلوسی۔ میں اس عبارت سے فقط اس خلافت باطنہ کے اندر بیان کردہ جو فضائل ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ علماء جو صوفی مسلک ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے علماء اہل سنت جو خلافت باطنی کے قائل ہیں وہ ان فضائل پر متفق ہیں، مانتے ہیں اس کو آ کر، تو ہم ان فضائل کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ مد نظر ہے ہمارا۔ ابھی یہ بحث کرنا مقصود نہیں ہے کہ خلافت ظاہرہ اور باطنہ جو ہے یہ تفقیق درست ہے یا درست نہیں ہے، اور کیا دلائل ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ بحث پھر بہت تفصیلی ہو جائے گی کہ اس کو پھر کسی اور مقام پر بیان کریں گے، لیکن اپنا جو موقف ہے مکتب تشیع کا وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اب جناب آلوسی جو ہیں وہ خلافت ظاہرہ کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو خلافت باطنہ تو ملی اور خلافت باطنہ کی انہوں نے باطنی خلافت کی جو ہے وہ تعریف بھی کر دیا ہے۔ اب خلافت سوری و ظاہری کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ التی ہی عبارت عن اقامت الحدود الظاہرہ و تجہیز الجیوش و ضب عن بیضۃ الاسلام، کہ خلافت ظاہرہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرے، اس کی حدود جو ہیں وہ اس کو اقامہ کرے، جیوش اور لشکر کشی کرے، ان کو آمادہ کرے، تجہیز کرے، دشمن کے مد مقابل جو ہے وہ اسلام کا دفاع کر سکے، اور دشمن کے ساتھ لڑے تیروں اور تلواروں کے ساتھ آ کر۔ پھر آگے نقطہ یہ بہت اہم ہے جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر فرماتے ہیں والفرق عندہم، یعنی عرفا جو خلافت باطنہ، باطنی خلافت اور خلافت ظاہری کے درمیان جب نسبت قائم کرتے ہیں، جب آپس میں مقایسہ کرتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے وہ یہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں والفرق عندهم بین الخلافتین, کہ ان کے نزدیک دو خلافتوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے, کل فرق بین القشر واللب, کہ ان دو خلافتوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ اسی طریقے کا فرق ہے جس طریقے سے چھلکے اور اس کے مغز کا ہوتا ہے. خلافت باطنی مغز ہے اور خلافت ظاہری جو ہے وہ چھلکا ہے, یہ فرق پایا جاتا ہے ان کے نزدیک. فالخلافت الباطنہ لب الخلافت الظاہرہ, خلافت باطنی جو ہے وہ خلافت ظاہری کا لب ہے, مغز ہے اس کا. وبہا یذب عن حقیقت الاسلام, اور خلافت باطنی کے ذریعے حقیقت اسلام جو ہے اس کا دفاع ہوتا ہے. اوپر کیا کہا تھا جناب آلوسی نے کہ عرفا قائل ہیں کہ خلافت جو سوری اور ظاہری ہے وہ کیا کرتی ہے, عبارہ عن اقامت الحدود ظاہرہ, وہ ظاہری جو شریعت ہے اور حدود ہیں ان کو نافذ کرنا اس کا وظیفہ ہے. لیکن جس کے پاس خلافت باطنی ہوتی ہے حقیقت الاسلام کی حفاظت اس کے ذمہ ہے. وبالظاہرہ یذب عن صورتہ, اور خلافت ظاہری کے ذریعے ظاہر اسلام کا جو ہے وہ دفاع کیا جاتا ہے. وہیا مرتبت القطب فی کل عصر, اور یہ خلافت باطنی ہر زمانے میں ایک قطب کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ اکبر, یعنی جو خلافت باطنی رکھتا ہے وہ قطب ہے. جیسے میں نے وضاحت کی تھی اس بات کی کہ خلافت باطنی رکھنے والی ذات جو ہے وہ واسطہ فیض ہے, اسی کے توسط سے فیض نازل ہوتا ہے مخلوقات تک. آگے نقطہ بیان کرتے ہیں انتہائی اہم, کہ یہ یہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا میں, کہ وقد تجتمع مع الخلافت الظاہرہ, یہ خلافت باطنہ بعض اوقات خلافت ظاہرہ کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے, یعنی ایک ہی شخص خلافت باطنی بھی رکھتا ہے خلافت ظاہری بھی رکھتا ہے. کما اجتمعت فی علی کرم اللہ تعالی وجہہ ایام امارتہ, کہ یہ دونوں خلافتیں امام علی علیہ السلام کے اندر جمع ہیں. کب؟ کہ جب وہ حکومت میں تھے. خلافت باطنی تو مولا علی کو حاصل ہے بلا فصلن, اس کے قائل ہیں جناب آلوسی, اور کہتے ہیں کہ ظاہری بھی ان کو ملی حکومت کے زمانے کے اندر. بس امام علی علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ خلافت رکھتے ہیں. تفصیلات انشاءاللہ پھر اگلے درس میں مزید بیان کی جائیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.